الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صلوات الله تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کے تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو اطاعت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کے ماہ مبارکہ رمضان اور سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو پانچ تحفے عطا کیے گئے ان میں سے ایک کل بیان ہو چکا ماہ رمضان کی پہلی شب کی مناسبت سے، آج ایک اور تحفہ جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے مخصوص طور پر بیان فرمایا۔ آج جب دن روزے کا مکمل ہو رہا تھا تو عصر کے وقت میں شام کے وقت میں ایک خاص قسم کی اسمیل انسان کے دہن میں پیدا ہوئی، چونکہ دن بھر انسان کچھ کھاتا نہیں ہے اور کچھ پیتا نہیں ہے، بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ کچھ شب معراج کی باتیں بھی آنے والی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کون کون سی باتیں بیان کی، ان میں بھی یہ ذکر آئے گا۔ البتہ ابھی خوشبو اور بو کا مسئلہ، روزے دار کے دہن سے خاص قسم کی اسمیل واقع ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ اسمیل جو روزے دار کے دہن سے آتی ہے خدا کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ کہنے کو تو کچھ بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخر یہ اسمیل خوشبو کیسے ہو سکتی ہے، بالکل ایسے ہو سکتی ہے جیسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آنے والے اویس کے لباس سے اونٹوں کے پسینے کی بدبو اور ختمیہ مرتبت کے نزدیک وہ جنت کی خوشبو، صحابہ کے نزدیک اونٹوں کے پسینے کی بو اور ختمی کے مرتبہ انبیاء کے سردار کے نزدیک جنت کی خوشبو۔ تو اگر کوئی اطاعت خدا میں ماں کے پاس رہے تو اس کے لباس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اگر کوئی اطاعت خدا میں بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کے دہن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ مزاج مخلوق اور ہے، مزاج خالق اور ہے۔ اور چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور کل ایک مسئلہ بیان کیا رؤیت ہلال کے اعتبار سے، اور آج دوسرا مسئلہ جو نیت کے حوالے سے کہ برحال ماہ مبارکہ رمضان، نیت کے دو مسئلے۔ پہلا مسئلہ، نیت ماہ رمضان کے سارے روزوں کی ایک ساتھ کی جا سکتی ہے کہ میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا قربتاً اللہ، نیت ہو گئی۔ اور ایک طریقہ نیت ماہ رمضان کے ہر ایک دن فجر کے وقت میں، اس سے پہلے کہ صبح کی اذان ہو جائے، آپ نیت کریں کہ آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اسی انداز سے نیت کی تکرار بھی ہو رہی ہے، اور ثواب نور علی نور کے دو نیتیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک پورے کامل ماہ مبارک کی نیت اور ایک ہر دن کی الگ الگ نیت، تاکہ انسان کے لیے دونوں باتیں ثواب والی حاصل رہیں۔ اور تیسری بات کہ نیت اس طرح سے ہو کہ دن بھر انسان اسی نیت پر باقی رہے، یہ مشکل مسئلہ ہے۔ اگر دن میں کسی وقت میں انسان نے یہ ارادہ کیا کہ کچھ کھا لے کچھ پی لے، گرچہ کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے، لیکن جب ارادہ کر لیا کھانے اور پینے کا، تو روزہ پورا بھی کرنا ذمہ داری ہے اور بعد میں قضا بھی رکھنا پڑے گا۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، برادران کے نزدیک، یا نیت المومن خیر من عمله، صاحبان ایمان کے نزدیک، انسان نے روزے کی نیت کی اور روزے کی نیت کے بعد دن میں کسی وقت میں خیال آیا کچھ کھا لوں اور پی لوں، یہ خیال آیا تو روزے کی نیت تو ختم ہو گئی۔ تو اب دن میں امساک کریں مغرب تک، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کہ اگر انسان دن میں کسی وقت میں تردد کا شکار ہو جائے کہ پانی پیوں کہ نہیں پیوں، کھاؤں کھانا کہ نہیں کھاؤں، شیطان کہتا ہو کہ کھا لو، رحمان کی محبت کہتی ہو کہ مت کھاؤ روزہ ہے، تو نیت تردید میں بھی امساک کرنا ہے مغرب کی اذان شرعی تک، اور پھر ماہ مبارک کے بعد اس روزے کی قضا بھی رکھنا پڑے گی۔ تو خالی ایسا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو روکے، بلکہ نیت بھی روزے کی رہے، ورنہ بھوک ہڑتال تو بہت سے لوگ کر لیتے۔ لہذا مسئلہ شرعی نیت کے بارے میں مکمل ہوا۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کل کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی، سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ سوالات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سوال یہودی نے کیا ہے، وسائل الشیعہ کا حوالہ بھی ہے، بحار الانوار کا حوالہ بھی ہے، اور افضل الشہور کتاب کا حوالہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہودی کا سوال یہ بتائیے کہ آپ کی امت پر 30 دن کے روزے ہی کیوں واجب کیے گئے؟ روایت کی سند کا مسئلہ ایک مختلف مسئلہ ہے، صرف ایک استفادہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اس روایت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم استعمال کی، اس گندم کا اثر آپ کے شکم مطہر میں 30 دن رہا، اس لیے خدا نے امت پر 30 دن کے روزے واجب کر دیے۔ یہ روایت تو اپنے مقام پر، لیکن آئیے غور کرتے ہیں کہ کیا واقعہ اس روایت کی بنیاد پر 30 روزے واجب کیے گئے، یا خدا نے تربیت کا انتظام کیا، نہ 25 دن کے روزے واجب کیے اور نہ 35 دن کے واجب کیے تو 30 دن یا 29 دن کے روزے واجب کیے، کہ انسان کی تربیت کے لیے 29 اور 30 دن کی فیگر خدا کے علم کے اعتبار سے ایسی کہ اس نے چاروں کتابیں اتاری تو ماہ رمضان میں 6 تاریخ، 12 تاریخ، 18 تاریخ اور 23 تاریخ، توریت، انجیل، زبور اور فرقان چاروں کتابیں، یعنی تعلیم اس مہینے میں تو تربیت پھر کسی اور مہینے میں کیسے ممکن ہے؟ تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ چلی، اور رہا مسئلہ کہ 30 دن، یعنی اب اگر غور کیجئے گا کہ انسان 11 مہینے جو کچھ کھاتا رہا پیتا رہا اس کے استبراء کے لیے 30 دن پیٹ کو خالی کروا دینا تقوی کا عنوان قرار پایا ہے، کہ انسان اگر 30 دن اپنے آپ کو، اور کیا روزہ ہے، کیا خدا کی برکتیں ہیں، قسم بخدا کہ روزے کی ابتدا روزے سے استقبال کے نام سے، روزے کا شکریہ روزے سے عید کے بعد ایام کے اعتبار سے، گویا ہر دو پہلو لیے ہوئے، قرآن مجید کا نزول اور تربیت کا مہینہ، اور اس میں کل کے تذکرے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات سے، اب چلیں گے ایک اور واقعے کی طرف، ہمارا عنوان ہے قصص القرآن والمعصومین والشرح حدیث معراج۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو ہم نے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور آج تلاوت کی آیت نمبر 32 سورہ المائدہ، ترجمہ کیا اس کا، ثواب کے لیے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، تو کیا حضرت آدم کے دو بیٹوں کے بعد درمیان میں کوئی امت نہیں آئی؟ کہ پروردگار نے اچانک نام دیا کہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا یہ بتائیے دنیا کی ایک تہائی آبادی، 1/3 آبادی دنیا کی کب ختم ہو گئی تھی؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے غلط سوال کیا ہے، دنیا کی ایک تہائی آبادی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ امام فرما رہے ہاں اگر تم سوال یوں کرو کہ دنیا کی ایک چوتھائی آبادی ایک ساتھ کب ختم ہوئی، تو وہ چار افراد تھے، حضرت آدم، حضرت حوا علیہم السلام، حضرت حابیل علیہ السلام، اور قابیل لعنت اللہ علیہ، چار افراد تھے، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، چار میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا، اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد فرماتے ہیں کہ روز قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، جتنے انسان قتل ہوتے رہیں گے، قاتل کے نام اعمال میں قتل کا جرم لکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ قابیل کے نام اعمال میں بھی اس جرم کا اضافہ کیا جائے گا کہ جس نے اللہم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك، اگر آج کوئی آخری شخص آل محمد کے حق کو غصب کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور جس نے روش ڈالی اس کے نام اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول کا فرمان کہ قابیل کے نام اعمال میں ہر ایک قتل کا گناہ لکھا جا رہا ہے قاتل کے نام اعمال کے علاوہ، تو خدا نے قانون بنا دیا، من اجل ذالک، اسی بنیاد پہ ہم نے بنایا۔ لیکن رکیں، ہم تلاش کریں کہ قرآن کا یہ قصہ کیا کہانی تھی، کیا عبرت کی بات نہیں تھی؟ دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی، تو کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ دو بھائیوں کی لڑائی کو کتاب خدا کے اندر لکھا جائے؟ گھر میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بیٹی باپ سے، باپ بیٹوں سے، شریک حیات رفیق حیات سے، یہ تو لڑائی ہوتی رہتی ہے، اسے قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کا کوئی نقطہ بیکار نہیں، نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم، ہر نقطہ با مقصد ہے، ہر حرف با کمال ہے، ہر ایک اسم خدا کی طرف سے معین شدہ ہے، اس لیے قرآن رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ گھر کی بات نہیں ہے کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک بھائی نے ایک کو مار دیا، یہ تو کیس ختم ہو گیا، نارمل ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے، جب قاتل کا نام معین ہو جائے، جب ایف آئی آر نام پر کٹ گئی تو اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، اب قاتل کو سزا ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، لیکن خدا نے ان واقعات کو اس لیے بیان کیا کہ آنے والی دنیا کے لوگ پہچانے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم نے کس طرح بچنا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، اس داستان سے پہلا سبق کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ سبق نمبر دو، بھائی کا بھائی سے جیلسی اختیار کرنا۔ حسد کی سب سے کمزور کیفیت کو غیبت کہتے ہیں، اور سب سے سخت ترین کیفیت کو اقدام قتل کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ آج قابیل کوئی بنے کیسے بنے، تو قابیل ہو سکتا ہے نہ بنے، مگر نقش قدم میں قابیل تو مل جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے بھائی مومن نے ترقی کر لی تو آپ اس سے اگر حسد کر رہے ہیں تو آپ قابیل کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے تو آپ کے منہ میں زبان تو ہے، آپ اس کی شخصیت، اس کے شخص کو نہیں مار رہے، اس کی شخصیت کو مار رہے ہیں۔ کہ جہاں موقع ملتا ہے اگر کوئی مومن اس کی تعریف کر رہا ہو تو آپ کا دل مچل جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مومن کی اتنی برائی کی جائے کہ اس کی شخصیت پارا پارا ہو جائے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز، غیبت کمزور ترین انسان کی کوششوں کا نام ہے۔ جہد العاجز، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو قابیل کا نقش پا غیبت کرنے والے کے لیے بھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے، چار روایات میں سے ایک روایت کہ کن افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں من اختاب مسلمن او مسلمتن، کہ جو شخص بھی کسی مسلمان مرد کی یا مسلمان عورت کی غیبت کرے خدا اس کی نماز اور روزہ قبول کرتا ہی نہیں جب تک کہ صاحب غیبت اسے معاف نہ کر دے۔ من اجل ذلک خدا کہتا ہے ان دو بھائیوں کے واقعے کے بعد ہم نے اس کے بعد کتبنا، لکھ دیا، قانون بنا دیا۔ قانون تو بن گیا اسی وقت میں جب خدا کا ارادہ ہو گیا۔ البتہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ فتنہ و فساد کرنے والے، درمیان میں اور اقوام بھی آئی ہیں، البتہ باقی اقوام کا آنا بالکل ایسے جیسے کہ نہ آنا، وہ تھوڑے تھوڑے سے افراد کا، وہ بعض بعض مقامات پر فتنہ و فساد کرنا، یہ بہت چھوٹا سا عنوان لگتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس کے سامنے سب چھوٹے واقعات ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی بنیاد پہ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی شخص قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض، اور زمین پر فساد کے بغیر، کوئی الزام فساد بھی نہیں ہے، الزام قتل بھی نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا، اگر کسی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے کسی نفس کو تو وہ قتل نہیں ہے بلکہ اس جرم کے خاتمے کا طریقہ ہے۔ مجرم کو سزا دینا مجرم کو سزا نہیں ہے، البتہ جرم کو سزا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت غور کیجئے گا، شاید پاکستان کے معاملات میں اگر آپ کی توجہ رہی ہو تو کچھ عرصے تک سلسلہ شروع ہوا لوگوں کو پھانسی دیے جانے کا، اور جب بہت سے مجرموں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تو موت یقینی ہو گئی ہے تو بہت سے جرائم اپنے آپ کم ہونے لگے۔ اصلاً مجرم کو سزائے موت نہیں ہے، اصلاً جرم کو سزائے موت ہے کہ اگر جرم کی بیخ کنی کی جائے تاکہ کوئی اور اس جرم کی طرف اپنے آپ کو بڑھنے سے روک لے۔ تو فساد فی الارض، زمین میں فساد کرتا ہو اس کو مار دینا، کیا مطلب؟ زمین کو فتنہ اور فساد سے پاک کر دینا۔ لیکن ان دو باتوں کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی انسان کا خون بہا دے، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض، فکأنما قتل الناس جمیعا، بالکل ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا خون بہا دیا ہو۔ اگر ایک عام نفس کا اتنا احترام ہے تو بھی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت۔ آخر کیا ایک انسان اتنا وزنی ہو سکتا ہے؟ انسان کا مطلب انسانیت کا احترام پامال ہو گیا۔ ایک انسان کا احترام پوری انسانیت کا احترام۔ ومن احیاها، اور جو کسی ایک انسان کو زندہ کر دے۔ زندہ کرنے کا مطلب روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اس میں ایک تاویل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دے، نماز کا صحیح طریقہ سمجھا دے، وضو کی غلطی کو دور کر دے، کسی انسان کو شیطان کی برائی سے الگ کر دے، کسی طریقے سے گھر میں صلح کروا دے، کسی ناراض دوستوں میں آپس میں ملاقات کروا دے، یہ سارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں جیسے کسی انسان کو زندگی عطا کرنے میں ثواب ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو خالی موت سے بچانا ہی کمال نہیں ہے بلکہ جہنم سے بچانا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک کہ بنی اسرائیل کے پاس آئے ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس نشانیوں کے لانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ زمین میں اسراف کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اب ایک اور پیغام قرآن مجید سے، ہمارا عنوان ہے قصص القرآن۔ دو بھائی یہاں پر تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ کیا قرآن میں کہیں اور دو افراد کو ملا کے بیان کیا گیا؟ جی ہاں، یہ کون سا مقام ہے؟ سورہ مبارک الکہف، سورہ کا نشان 18 ہے، اور سورہ کہف کے واقعات میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے پہلے درمیان میں ایک دو بھائیوں کا واقعہ اور موجود ہے۔ اس میں اختلاف ہے، یہ دونوں سگے بھائی تھے یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن ہمیں اس سے کیا لینا؟ کہ دونوں بھائی ہوں تب بھی فرق نہیں پڑتا، دونوں دوست ہوں تب بھی کوئی پیغام میں امتیاز نہیں ہے۔ الفاظ آیت کا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن مِنْ اَعْنَاب، سورہ کہف آیت نمبر 32۔ وَضْرِبْ، سورہ المائدہ میں کیا تھا؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَم، تلاوت کیجئے آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کے واقعات کو۔ یہاں پر کیا ہے؟ مثال دیجئے، وَضْرِبْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے مثال دیجئے۔ مثلاً، مثال کس کی؟ مثال رجلین، دو آدمیوں کی مثال۔ یہ دو آدمی کون ہیں؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس میں تفسیر المیزان کے مفسر قرآن آغا طباطبائی لکھتے ہیں کہ دو احتمالات مفسرین نے دیے ہیں کہ آئے واقعہ پیش بھی آیا تھا حقیقت میں خارج میں، یا خدا نے ایک انداز سمجھانے کے لیے بات کو یہاں بیان کیا ہے، یا یہ دو افراد آپس میں سگے بھائی تھے، یا یہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ بعض تفاسیر میں اس کی تفصیل کا اشارہ، نام نہیں مل سکے، بہت تلاش کیا مجمع البیان میں، المیزان میں، دیگر تفاسیر ہے قرآن میں۔ جعلنا لأحدہما، ان دو بھائیوں میں سے ایک کے لیے یا دو دوستوں میں سے ایک کے لیے، احدہما کیا تھا؟ جنتین۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، ہم لوگ جنت سمجھتے ہیں خالی اس کو جو مرنے کے بعد ملے گی۔ اگر جنت سمجھ میں آ جائے وہ جو مرنے سے پہلے بھی ہے تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں۔ جنت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس سے پہلے غالباً 3 سال پہلے آپ کے یہاں بیان ہو چکا ہے جنت کا ترجمہ، پھر سن لیجئے۔ جنہ اور الجن اور الجنت، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں باغ، یعنی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، مدینہ منورہ چلیں، خدا نصیب کرے، مسجد نبوی میں ایک مخصوص علاقہ ہے، اتفاق سے مسجد امام حسین شارجہ ام الخنور میں کارپیٹ کا کلر گرین ہے، یاد رہے آپ کو، وہاں بھی مسجد نبوی میں پوری مسجد میں کارپیٹ کا رنگ الگ ہے، اور جو بچھا ہوا ہے روضۃ من ریاض الجنہ میں اس کا رنگ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب اگر رنگ ملتا ہوا ہو تو کیا ثواب نہ ملے گا؟ ثواب بھی مل جائے گا۔ سرکار کی روایت ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمْ رَوْضَةً مِنَ الرِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی مقام پر جنت کے باغات میں سے کسی باغ کو، فَارْتَعُوا فِيهَا، تو اس میں استفادے کے لیے داخل ہو جایا کرو۔ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرِّيَاضُ الْجَنَّةِ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ جنت کا باغ ہوتا کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے فرمایا، مجالس المؤمنین، جب مومنین مل کر بیٹھ جائیں وہ جنت کا باغ ہو جاتا ہے۔ تو اب تو میں نے رنگ بھی آپ کو دکھا دیا اور ثواب صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو جنت کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے باغ کو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، باغ میں تھے۔ ایک جنت جو ہر جگہ ہو سکتی ہے، آپ کے علاقوں میں باغ یعنی گارڈن کی زمین کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زمین گھاس کے پتوں سے، گھاس کی پتیوں سے بالکل چھپ جاتی ہے، اور جو دکھائی نہ دے اسے جن کہتے ہیں، جو دکھائی نہ دے اسے جن کہتے ہیں۔ مادہ ایک ہی ہے، جن ہو تو وجود ہے، جنہ ہو تو مقام ہے۔ تو آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ خدا فرماتا ہے جعلنا، ہم نے، جعلنا ہم نے، خدا خود کہتا ہے ہم نے، لأحدہما، بالکل داستان کو ایسے سنیے جیسے خدا وند عالم کی باتیں ہم اور آپ مل کر سماعت کر رہے ہوں۔ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور اسی لیے منہاج الصالحین میں جملہ آغا سستانی کے یہاں لکھا ہوا ملا کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کر رہے ہوں تو انداز تخاطب میں خدا کو خطاب کیا جا سکتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ آیت نہیں پڑھ رہے، خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ تو خدا کہتا ہے اور ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں، جعلنا، ہم نے قرار دیا تھا، لأحدہما، ان دو دوستوں اور بھائیوں میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ۔ کون سے درخت باغ کے اندر؟ من اعناب، انگوروں کے، سب سے مہنگا پھل ہے، بڑا اچھا پھل اعناب۔ وحففناہما بنخل، اور ان دونوں باغات کو ہم نے کور کیا تھا، ہم نے اس کو محفوظ کیا تھا، گھیرے میں لیا تھا، کس سے؟ بنخل، کھجور کے درختوں سے۔ وہ اب درمیان میں جن کی زمینیں ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں میں کسی کی ہوں اگر تو وہ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ باغ کہتے کسے ہیں، ایک ایکڑ کا باغ ہے کہ دو ایکڑ کا باغ، ایک کنال، ایک مرلہ، تمام یہ زمین کے قطعات کی تعریفیں ہیں نا، پیمائش کے اعتبار سے۔ اس میں 25 درخت ہیں آم کے مثلاً، 50 درخت ہیں آم کے، تو سینٹر میں ان کے مقامات بنائے جاتے ہیں، اور پھر ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے اس ایک مخصوص قطعہ اراضی کو کور کیا جائے. خدا کہتا ہے ہم نے ان دو میں ایک کو دو باغ دیے تھے, اور باغ تھے کس کے؟ انگور کے. ہم نے دیے تھے, یاد رکھیے گا, ہم نے دیے تھے. اور ہم نے ان دونوں باغات کو کور کیا تھا کھجور کے درخت, ہم نے کور کیا تھا. وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور ہم نے ان درختوں کے درمیان کی زمین کو بھی بیکار نہیں چھوڑا تھا, اس میں زراعت کروا دی تھی. یعنی وہاں کھجور کے درختوں کی لائن کور کر رہی ہے, بیچ میں انگور کے درخت ہیں, اور ان بٹوین ان درختوں کے لگی ہوئی یا گندم ہے یا جو ہے یا کشمش ہے یا کھجور ہے یا الاخر زراعت ہے. اب تین طریقے سے نعمتیں خدا نے بیان فرمائیں. کل تل جنتین اوتت اتت او کلہا اتت او کلہا, یہ دونوں جنتیں دونوں باغ ایسے تھے کہ جن کے معقولات بہت آتے تھے, کھانے کے پھل اس میں بہت آتے تھے. یعنی کھجور بھی آتی تھی, انگور بھی آتے تھے, اور زراعت بھی آتی تھی. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور ان میں سے کوئی بھی شے ایسی نہ تھی کہ جو اپنا پھل نہ دیتی ہو, زراعت, انگور اور کھجور. فَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا, اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی. میں جو تاکید کر رہا ہوں بار بار ہم نے ہم نے ہم نے, اس کا بہت بڑا پیغام ہے, اور قرآن کے واقعات ہم سب کے لیے پیغام ہی تو ہیں. فجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر, اور اس ایک شخص کے لیے, دو میں سے جو ایک ہے اس کے لیے تھے پھل, ثمر, منفعت, باغ سے حاصل ہونے والی آمدنی. کان لہ ثمر, فقال لصاحبہ, بس اس ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا, اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے کہا, وہو یحاورہ, اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا بطور محاورہ, کہ انا اکثر من کا مالا, میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں, تو کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, میرے پاس تو بڑا مال ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا, اور میرے پاس عزت اس بات کی ہے کہ مجھے خدا نے بہت سی اولادیں عطا کی ہیں. نفر افراد کی زیادتی کا عنوان قرار دیا گیا, ویسے تو استعمال ہوتا ہے, آپ کے یہاں بولا جاتا ہوگا شارجہ میں نفر فی نفر, اگر بات کر رہے ہیں فدیے کی, فی نفر کیا ہے, نفر معنی فرد. وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, تو اپنے غریب ساتھی کو, اپنے غریب بھائی کو اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تو بہت زیادہ مال والا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ یو اے ای سے کسی ایسے غریب علاقے میں پہنچے گا جہاں لوگ اس کو دیکھ کے حیران, اچھا آپ دبئی سے آئے ہیں, وہ کہ انا اکثر من کا مالا, میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. اس لیے کہ بہرحال دولت کو لوگ آج بھی سمجھتے ہیں عزت کا سبب. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد, اور پھر جن کے چار پانچ بیٹے ہو جائیں, یہ چار پانچ نوکر ہوں, ساتھ ساتھ چلنے والے گارڈس ہوں, بڑا مشکل ہے چاروں طرف گارڈس کے جھرمٹ میں چلنا پھر متقی بن کے دکھانا. مجھے تو آغائے بہجت کی بات یاد آتی ہے, جب ان سے کہا تھا آغائے خمینی, فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے باہر نکل جاتے ہیں, ذرا ساتھ میں کچھ محافظ لے لیا کریں, بہت کم بولنے والی عظیم شخصیت. فرماتے ہیں یہ بتاؤ روح اللہ میرے محافظوں کی حفاظت کون کرے گا؟ روح اللہ کا جواب دیں, کہنے لگے ان کا اللہ محافظ ہے. فرمایا جو اللہ میرے محافظوں کی حفاظت کر سکتا ہے, کیا وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا؟ بات پڑھے محمد والے محمد. تو دو ہی مسئلے ہیں قبلہ، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد، کثرت مال کثرت اولاد، کثرت مال اور کثرت اولاد، یہ دونوں باتیں. انا اکثر من کمالا، وہ کہتا ہے اپنے ساتھی اپنے بھائی سے میرے پاس بڑا مال ہے، واعز نفرا، میرے پاس بہت افرادی قوت ہے اس کی بنیاد پہ میں صاحب عزت ہوں. اور داخلہ جنتہ، پوری بحث ہے اس کے اندر کہ وہاں دو جنتیں بیان کی، یہاں ایک جنت بیان کی ہے، تو کیا یہ جنت وہ والی جنت ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. یہ جنت ان دو باغوں میں سے ایک باغ کی طرف اشارہ ہے. تو پھر یہاں دو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وقت واحد میں انسان کسی ایک باغ میں جا سکتا ہے، دونوں باغوں میں تو ایک ساتھ نہیں جا سکتا. دخل جنتہ، جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ انسان آزمانے کے لیے کہ بابا آپ کیا دو سیب نہار منہ کھا سکتے ہیں؟ بابا نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھا سکتا، اگر آپ نے کھا لیا تو میں آپ کو انعام دوں گا. انشاءاللہ انعام کا مسئلہ بھی آنے والا ہے آپ کی خدمت میں کہ جی میں دو سیب نہار منہ کھا سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے لیجئے. باپ نے ایک کھانے کے بعد جیسے ہی دوسرا کھانا شروع کیا روک دیا. پوچھا بابا نے کیا بات ہے بیٹا؟ کہا پہلا نہار منہ تھا، دوسرا نہار منہ نہیں. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ایک وقت میں ایک ہی ممکن ہے. دخل جنتہ، استعمال کیا خدا نے صیغہ مفرد کو بعد صیغہ تثنیہ، وہاں جنتین کا یا جنت کا، حالانکہ دو اس کے باغ تھے، مگر ایک وقت میں ایک باغ کے اندر ہی آ سکتا ہے. وہ ظالم لنفسہ، ہی وہ اپنے نفس پر بڑا ظلم کرنے والا. قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی باغ برباد نہیں ہوگا، یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ ایسے رہے گا. اللہ اکبر. وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. میرا گمان بالکل یہ، کیا قیامت؟ یعنی انسان اگر مال دنیا کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے تو پھر اسے قیامت سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتا ہے اچھا اگر ٹھیک ہے مجھے واپس بلایا بھی گیا، پھر کہتا ہے وَلَئِن رُدِدْتُ، اور اگر مجھے پلٹایا گیا إِلَى رَبِّي، پروردگار کی طرف، تو کیا ہوا؟ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو خدا مجھے وہاں بھی اس سے بڑا باغ دے گا. بہت غور کیجیے گا. وہ سمجھتا تھا کہ یہاں بھی بڑا باغ ملا ہوا ہے، دو دو باغ ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ملیں گے، دو باغ ہیں، ایک درمیان سے نہر نکلتی ہے، کھجور ہے، انگور ہے، زراعت ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره، پھر اس کے غریب دوست نے، غریب بھائی نے اس سے کہا گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقك من تراب، کیا تو کافر ہو گیا ہے کہ اپنے رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفت، اس نے پھر تجھے نطفے سے وجود بخشا ہے، ثم سواك رجلا، پھر اس نے تجھے اس طرح کا انسان بنا دیا، اس کا منکر ہو گیا؟ میں حیران، ان پورے گفتگو کے مراحل میں اس شخص نے کسی مقام پر بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، پھر یہ ساتھی کیوں کہتا ہے اور اسے قرآن کیوں کوٹ کرتا ہے؟ قرآن غلط تو کوٹ نہیں کر سکتا نا. تو کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص تکبر میں خدا کی مالکیت کا انکار کر دے تو کافر، روز قیامت کا انکار کر دے تو کافر، یا تیسرا جملہ کہ اس نے تو بہت کچھ کہا تھا، قرآن نے اس کا خلاصہ لیا ہے، ہو سکتا ہے ان باتوں میں وہ جملہ شامل ہو جس کی بنیاد پر اس کے غریب ساتھی نے کہا کہ تو کافر ہو گیا ہے. اور ابھی جب ہم آگے پہنچیں گے اس کو مکمل کرتے کرتے، تو آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو کافر کیوں کہا گیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اب یہ مومن کہتا ہے، دو بھائی ہیں دو دوست، مومن کہتا ہے لیکن ہو اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ دولت کو اور نہ افرادی قوت کو، نہ اپنے باغ نہ اپنی جائیداد کو، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، ولولا اذ دخلت جنتک، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا نا، قلتا تو کہتا کہ ما شاء اللہ، یہ سب جو مجھے خدا نے دیا ہے ما شاء اللہ، یہ کھجور کے درخت ہیں، یہ انگور کے باغ ہیں، یہ درمیان میں زراعت ہے، پھر درمیان سے نہر جا رہی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی بھی طاقت نہیں ہے خدا کی طاقت کے سوا، ان ترنی، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے مجھے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل غریب ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس نہ تو دولت ہے اور میرے بیٹے بھی کم ہیں، افرادی قوت بھی میرے پاس بہت کم ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ انسان کا مزاج یہی ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں زیادہ افراد ہوں سمجھتے ہیں یہی صاحب عزت ہے، تو کیا غربت ذلت کا باعث ہے اور دولت عزت کا باعث ہے؟ نہیں، قرآن میں اس مقام پر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کہتا ہے ان ترنی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ انا اقل من کا مالن وولدا، کہ میرے پاس مال اور اولاد بہت کم ہے، فاسا ربی، اس بات کی امید میرے پروردگار سے مجھے ہے کہ ان یؤتینا خیرن، کہ وہ مجھے دے گا خیرن بہت عمدہ، من جنتی کا تیرے اس باغ سے بہتر، مجھے دے گا تیرے باغ سے بہتر، اور تجھے کیا کرے گا، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور وہ آسمان سے اگر تیرے باغ پر ایک ایسی آفت نازل کر دے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، کہ پورا یہ باغ چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑی عمارت تھی کسی مقام پر، ابھی ایک لمحہ ذرا سا جھٹکا زلزلے کا آیا، آپ نے دیکھا عمارت کی جگہ زمین رہ گئی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے یرسل علیہا حسبانا من السماء، تو جو اکڑ رہا ہے نا باغ کے اوپر، یہ باغ تو خدا کے لیے مٹانا مشکل کام نہیں ہے، مٹا دے گا، یا تو آسمان سے کسی آفت کو بھیج دے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی کہ پاؤں پھسلنے لگیں یہ باغ میں، ایسی چٹیل زمین ہو جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا زمین اندر سے پھٹے اور چشمہ یا نہر اندر غائب ہو جائے، اور پھر تو اس کے نکالنے پر قادر نہ ہو سکے، تو کیا سمجھتا ہے کہ سب کچھ تجھے خدا نے دے دیا ہے؟ یہ قارون کا انداز فکر ہے، آج بھی بہت سے صاحبان ثروت سمجھنے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے نہ ہم نے کما لیا، حالانکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ جملے فرماتے، اس بات کو یاد رکھو کہ لدو للموت وابنو للخراب، تم اولاد جو پیدا کرتے ہو یاد رکھو یہ مرنے کے لیے پیدا کرتے ہو، اور جو تم بناتے ہو یہ سب خراب ہونے کے لیے، جو تم بناتے ہو مکان دکان، یہ مت سمجھنا کہ مکان ہمیشہ رہے گا، ایسا ہی رہے گا، دکان ہمیشہ چلتی رہے گی، اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں مسلسل رہیں تو لئن شکرتم لازیدنکم، इसलिए खुदा बार बार कहता था कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, ये तूने नहीं किया है। एक खजूर का बीज लगा के क्या बाग तूने बना दिया? क्या अंगूर के इन बागों का तू परवरदिगार हो गया? क्या ज़रात तूने पैदा कर दी है? क्या ये नहर तूने जारी कर दी है? ये सब खुदा ने किया है। और जो दे सकता है क़िबला वो ले भी सकता है। मत अकड़िएगा कभी कि खुदा ने मुझे इतने बेटे दिए हैं, मत अकड़िए कभी। जो दे सकता है वो ले भी सकता है। अगर आज आपको मकाम मिल गया है, मनसब सीट मिल गई है आपको, तो जो दे सकता है वो ले भी सकता है। इसलिए वो मोमिन कहता है कि खुदा मुझे तेरे बाग से बेहतर देने पर कादिर है और तुझसे सब कुछ लेने पर कादिर है। ऊपर से आफत भेज दे या जमीन को अंदर से शगाफ्ता कर दे और जो नहर ऊपर बहती है उसका सारा पानी अंदर गायब हो जाए। ये खाली अल्फाज थे या ऐसा हो गया? वह ओही तब समर ही, खुदा कहता है उसका जो समर था उसको घेर लिया गया। ओही तब समर ही, जो उसके दोनों बाग, तमाम दरख्त, तमाम ज़रात, सबको घेर लिया गया। फअस्बहा, हो गया वो युकल्लिब कफ़ई है, हाथ मलता हुआ। और जो अकड़ रहा था कि कयामत अहमद क्या होती है, ये मेरा बाग है, ये खत्म नहीं हो सकता, मेरे पास बहुत बड़ा बाग है, वो हाथ मलता हुआ रह गया। अलामा अनफक फीहा, जो उसने खर्चा किया था ना वो सब डूब गया, जो अपने पास से लगाया था वो भी चला गया। आना तो बहुत दूर की बात है। अलामा अनफक फीहा, वह या खावियतुन अला उरूश, और पूरा बाग अपनी शाखों समेत जमीन से आकर मिल गया। जो फल लधे हुए होते थे वो जमीन से आके मिल गए। वह यकूल, अब सुने वो अल्फाज जो मैंने कहा था कि आप खुद फैसला करेंगे कि वो काफिर हुआ था कि नहीं हुआ। यकूल, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, अब वो काफिर कहता था काश मैंने अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न किया होता। लेकिन जब बर्बादी हो जाए फिर ये जुमला कहना किस काम का? वलम तकुन लहू फितयंसुरूनहू, फिर कोई गिरोह उसके पास उसकी इमदाद के लिए मौजूद नहीं था। इन बागों को वापस को जिंदा नहीं कर सकता। जो दरख्त गिर गए, खत्म हो गए, ये दोबारा खड़े वापस नहीं हो सकते। मिन दूनिल्लाह वमा काना मुंतसरा हुनालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक, यहां ये बात समझ में आती है कि असलन हाकिमियत और मालिकियत खुदा के लिए है। हुनालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक, हुआ खैरो सवाबन व खैरो उकबा, और वही सबसे बेहतर सवाब देने वाला और सबसे बेहतर आखरत में अंजाम तक पहुंचाने वाला परवरदिगार है। ये दो दोस्तों का वाकया हम दोस्तों के लिए, ये दो भाइयों का पैगाम हम भाइयों के लिए। आज आपके पास औलाद है, मेरे पास औलाद नहीं है। आज आपके पास माल है, मेरे पास माल नहीं है। तो कभी माल को अपना माल मत कहिएगा, इसलिए माल आपका नहीं है, माल किसी का दिया हुआ, आप अमीन बनाए गए हैं। और इस जुमले को बार बार दोहराइएगा, वो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वक्त खत्म हो रहा। सरकार मौलाए कायनात अली इब्ने अभी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम, हदीसे मेराज आज इशारा कर रहा हूं, कल से बात आगे बढ़ेगी। हदीसे मेराज क्या है? दो मकामात पे कुरान ने मेराज के जिक्र को बयान किया। एक सूरह मुबारका बनी इसराइल की इब्तदाई आयात में और एक सूरह मुबारका वन नजम की तकरीबन 18वीं आयत के करीब करीब पहुंचकर, वो दो मकामात खास हैं जहां परवरदिगार ने बयान किया मेराज के जिक्र को। और अल्लाह के रसूल मेराज पर गए, कहां से कहां तक गए तमाम बातें आपके इल्म में, मगर रिवायत है रोविया अन अमीर المؤمنین علیہ الصلات والسلام मौलाए मुत्तकियान रिवायत फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आले سَأَلَ رَبَّهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، یا ربی ایو الاعمال افضل، کیا سوال کیا تھا؟ سننا چاہیں گے کہ رسول کا خدا کا جو گفتگو درمیان میں ہوئی گفتگو کیا ہے؟ یا ربی ایو الاعمال افضل، سوال کر رہے تھے ختم یہ مرتبہ، خدا جواب دے رہا تھا اور مولائے متقیان یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، یا ربی ایو الاعمال افضل، خدا نے جواب دیا لیس شیء عندی افضل، نہیں ہے میرے نزدیک کوئی بھی شیء افضل، من التوکل علیہ والرضا بما قسمت، دو باتیں، پہلی بات مجھ پر بھروسہ کرنا سب سے افضل عمل یہ ہے، دوسری بات میرے تقسیم پر راضی ہو جانا سب سے افضل عمل یہ ہے، دو باتیں آج حدیث معراج کی شرح سے ہم استفادہ کرتے ہوئے خالی ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، اور وہ جملہ ہے کہ آپ جو افطار کی دعا پڑھتے ہیں یا مغرب کی نماز کی تاقیب پڑھتے ہیں یا تلبیہ پڑھتے ہیں اس میں کبھی غور کیجئے گا الفاظ کیا ہیں، آج میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وقت افطار، یہ دعا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، وہ دعا کیا ہے؟ اچھا وہ جملہ مکمل کر دوں، کیا روزہ کھولنے کی نیت ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے کی نیت تو ہوتی ہے، روزہ کھولنے کی نیت نہیں ہوتی، البتہ روزہ رکھنے کی دعا بھی ہوتی ہے اور روزہ کھولنے کی دعا بھی ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ سحر کی دعا پڑھیے سحر کے بعد، سحری کھانے کے بعد، اور افطار کی دعا پڑھیے افطار کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خدا ملائکہ کو معین کر دیتا ہے کہ تم نے روزے داروں کے لیے خود سے دعا مانگنی ہے، جب تک روزہ نہیں کھلا آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو کیا دعا مانگی؟ اللہم لکا سمتو و علی رزقک، صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ یاد ہے مجھے نہیں یاد ہے، ایسے ہی ہے نہیں، علی رزقی و علی رزقی، صحیح کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و علی محمد، میں روزہ کھول رہا ہوں اپنے کھانے سے، کھجور کہاں سے آئی؟ میں نے خریدی ہے، قسم کھاتا ہوں درہم میرے پاس تھے نا، روٹی کہاں سے آئی؟ میں لے کر آیا ہوں، وہ اعلی رزقی نہیں ہے، وہ اعلی رزق کا افطر، تو تیرے دیے ہوئے رزق پہ افطار کر رہا ہوں، اس پر بھی پھر یہ تکبر کہ سب میرا ہے، نہیں میرا نہیں ہے، سب خدا تیرا ہے، ہم تو اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا خدا کی طرف سے موقع مہلت مل جاتی ہے، ورنہ بہت سے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں اپنے مال میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا پاتے، والا رزق کا افطر، تو آخر جملہ کیا، والی کا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سمجھ گئے تھے کہ شاید یہ پکوڑے کھائے تھے اس سے طاقت آ گئی، یہ شربت کا گلاس پی لیا تھا اس سے توانائی، نہیں، والی کا توکل، تو بھروسہ نہ روٹی پر نہ سالن پر نہ کھجور پر نہ شربت پر، والی کا توکل، تو اور یہی پیغام خدا نے دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اور بس بات کو مکمل کرتے ہوئے صرف دو جملے آپ کی خدمت میں، ایک امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، آپ کا معمول تھا کہ پورے سال بھر میں جو آپ کے غلاموں سے کوئی کوتاہی یا تقصیر واقع ہوتی تھی اس کے عنوان سے آپ ماہ رمضان میں سب کو بٹھا لیتے تھے اور درمیان میں خود معصوم بیٹھ جاتے تھے، پھر ہر ایک سے فرماتے تھے کہ تم سے کوتاہی ہوئی تھی تمہیں بھی یاد ہوگا، میں کوتاہی بیان نہیں کر رہا، صرف ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں امام کے انداز میں کہ تم سے فلاں کوتاہی ہوئی تھی، تم سے فلاں غلطی ہوئی تھی، اور آج میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں تم سب کی کوتاہیوں کو اور تقصیر کو معاف کرتا ہوں۔ آج کوئی ہے جو مثل سید سجاد اپنے تمام اعزہ احباب کے درمیان اس طرح بیٹھ جائے اور سب کی کوتاہیوں کو اور کمیوں کو معاف کر دے؟ پھر امام فرماتے ہیں اب تم سب مل کر کہو کہ جیسے سید سجاد نے ہماری کوتاہیاں بخش دی ہیں، خدا تو امام سجاد پر اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ میں کہوں گا میرا مولا غلاموں کو بخش دیتا ہے، اور اسی انداز سے سید سجاد کا بابا حسین ہے جو حر کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ حر کتنا بڑا جرم کیا تھا، مگر جب خدمت امام میں آیا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور حیران و پریشان ہے، لوگ تو ہم نے بڑے دیکھے معاف کرنے والے، مگر ایسے معاف کرنے والے کہاں ملیں گے جیسے ختمی یہ مرتبت کا نواسا معاف کرنے والا ہے۔ جوان کہتا ہے حر کا بابا شرمندگی بہت ہے، ہم تو خطا کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں تو لینے کو امام کے انصار و اقربا آ رہے ہیں۔ پوچھا کون لینے کے لیے آتا ہے؟ کہ تجھے لینے شبیہ پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ بابا چلا نہیں جا رہا، تجھے لینے قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں۔ بابا چلا نہیں جا رہا، بابا اب تو بڑا مشکل ہو گیا۔ پوچھا بیٹا اب کیا ہو گیا، اب کون لینے مجھے آتا ہے؟ کہا بابا میں کیا قصے بیان کروں، تجھے لینے زہرا کا لال خود گھوڑے سے اتر گیا ہے۔ کہتا تھا اور مجھے بتا مولا کے قدم کس طرف ہے، اپنے آپ کو امام کے قدموں سے لپٹا دوں گا، زہرا کا لال میری خطا معاف کر دے گا۔ واہ غربتا، حسین نے سینے سے لگا لیا حر کو، ادھر امام نے حر کو لگایا، بھائی کہا، ادھر سارے انصار و اقربا نے حر کو گھیر لیا۔ آخری جملہ، رونے والو ایسے کوئی معاف کرتا ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی معاف کرتا ہے کہ اپنا بھائی بنا لے؟ ادھر امام نے اپنا بھائی کہہ کر حر کو آواز دی ہے، ادھر شہزادے آگے بڑے، حر چچا ہمارا بھی سلام ہو، حر مامو ہمارا بھی سلام ہو، حر کیا عزت پائی ہے۔ امام فرماتے ہیں حر ایسے وقت میں میرا مہمان بنا، میرے خیمے میں تیری توازو کے لیے پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں۔ حر کہتا ہے مولا سب میری وجہ سے ہوا۔ مولا اس سے فرماتے ہیں اب ایسی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ تمہاری توازو کیسے کروں؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا کریم ہے حسین کہ خطا کو دہراتا بھی نہیں ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے زہرا کلال کہ حر کے سامنے حر کے گناہ کو دہرایا بھی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں تیری توازو کیسے کروں؟ حر کہتا ہے مولا میرے بیٹے کو سب سے پہلے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ امام رونے لگے، فرمایا حر کوئی اپنے مہمان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ حر کا جوان بیٹا اجازت لے کر امام سے چلا، ادھر زمین کربلا پر زخم کھا کے گرا، بابا کو آواز دی، بابا پہنچو کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے۔ امام سے رو کر کا مولا غلام کا آخری سلام، ہائے میرا مولا جسے اکبر کے پکارنے پر گیا تھا، ایسے حر کے جوان کے لاشے پر آیا۔ جب حر پہنچا ہے عجیب منظر دیکھا کہ اس کا جوان بیٹا سر امام کی آغوش میں ہے، امام نے اپنی ابا کا دامن حر کے جوان کے زخموں پہ ڈال دیا۔ حر کہتا ہے مولا میرے بیٹے نے بلایا تو نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں حر کیسی باتیں کرتے ہو، کیا میں تمہیں جوان بیٹے کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ ارے ہر تو میرا مہمان، ارے مولا آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے، ارے کاش کوئی اکبر کی لاش پر آپ سے پہلے آتا کہ بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم گناہ گار خطا کار ہیں، آج کی شب شب دو ماہ رمضان ہیں میرے مالک، اگر کل کی رات میں ہمیں نہ بخشا گیا ہو تو آج کی رات میں بخش دے. تو کریم پروردگار حسین کا بھی رب ہے. پروردگار اگر حسین اتنا کریم ہے تو تو اس کا بھی رب ہے. پروردگار کریم ابن کریم کا واسطہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, ہماری ذریت و اولاد کو بخش دے, تمام مومنین مومنات کو بخش دے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مشکلات کا خاتمہ فرما. بارالہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کے روزے اعمال عبادات تلاوت قرآن قبول فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما. آخر میں ایک اعلان بھی ہوگا, اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے خالی, کہ جو سوالات اگر آپ کے فقہی مسائل کے متعلق سوالات ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اب مجلس سے پہلے میں یہاں موجود رہتا ہوں نماز مغربین کے بعد سے لے کر, وہ سوالات اس وقت کر لیا کریں کہ مجلس کے فوراً بعد اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے یہاں کے انتظامات کے اعتبار سے نماز قضاء عمری کا وقت کم ہوتا ہے, لہذا آپ سے التما سے جو سوالات کرنا ہو آپ مجھ سے مجلس سے پہلے کر سکتے ہیں. اعلان سن لیجئے.